ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مجھے افسوس ہے ہمیں جلسہ ملتوی کرنا پڑا. میں نہیں چاہتا کہ جب پورے ملک میں ایک فساد اور داروگیر کی فضا ہے تو اس میں ہم بھی شریک ہوں. دوسری بات ایک حد تک یہ بھی ہے کہ یہ سارے جلسے صرف ربیع الاول سے مختص ہو کر رہ گئے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بات ہو یا بعثت عالی کی بات ہو تو یہ سارا سال ہوتی رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زمین پہ جلوہ افروز ہونا اور بحثیت خاتم المرسلین مبعوث ہونا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ایک مہینے میں یا ایک دن میں اس کی بات کر کے اس کی یادگار منا کے ہم فارغ ہو جائیں. یہ تو سارا سال، ہر مہینے، ہر لمحے اور اکثر ہوتے رہنا چاہیے. تو ایک خیال یہ بھی تھا کہ ہم نے بھی اس جلسے کو ربیع الاول میں ہی مقید کر دیا ہے تو بہتر ہوگا کہ یہ چونکہ ایک رسم بن چکی ہے، اب یہ ایک وہ دینی فریضے کی بجائے رسم کے طور پہ زیادہ منائی جاتی ہے کہ یہ ربیع الاول آ گیا تو اب حضور کی مدح و ثنا کی جائے. حالانکہ حضور کی مدح و ثنا تو آپ پر درود، آپ کی مدح و ثنا، آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت تو ہر اذان میں موجود ہے اور آپ پر درود ہر نماز کا حصہ ہے. تو ہر آن اور ہر لمحہ سال کے سارے مہینوں میں، مہینوں کے سارے دنوں میں یہ ہونا چاہیے. پہلے خیال سے یہ بات زیادہ وزن رکھتی ہے کہ چونکہ یہ اب دین سے آگے بڑھ کر ایک رواج کی صورت اختیار کر گیا اور ربیع الاول میں بے شمار لوگ شروع ہو جاتے ہیں اور پھر سارا سال کوئی نام نہیں لیتا، پھر یہ محفلیں برپا نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک خیال تھا. بہرحال اللہ کریم جو کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے، اسی میں بہتری ہوگی انشاءاللہ. اللہ کریم توفیق دے گا اور بہت اعلی جلسہ ہوگا انشاءاللہ بعثت عالی کا، اور اس پہ بات ہوگی. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یوں تو سارا قرآن اسی بات کی وضاحت کرتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، بلکہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام میں جو داخلہ ہے وہی ساری بات صاف کر دیتا ہے. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس کے اپنے مسائل ہیں اور بالکل نئے مسائل ہیں. پہلے زمانے میں اسلام ہوتا تھا یا کفر ہوتا تھا، لوگ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. اب زمانے کی تبدیلی اور ذرائع اور وسائل کی تبدیلی نے بہت سی جدتیں پیدا کر دی. آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ایک نیا طبقہ وجود میں آیا ہے اور جسے ہمارے برائے نام دانشور روز افزوں ہوا دے رہے ہیں، اس میں روز اور ایندھن ڈالا جاتا ہے کہ ساگ کو بھڑکایا جائے، اور وہ یہ ہے کہ مذہب بجا عبادات درست، دین صحیح، لیکن معاشرت اور معیشت اور دنیا کے ساتھ مل کر جینے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہونا چاہیے. وہ دنیا کے ساتھ ہمیں مل کر رہنا ہے، وہ ویسا ہونا چاہیے جیسا دنیا کا ہے. ہماری ٹیلیویژن پہ روز یہ مباحثے اور مناظرے ہوتے ہیں، اور اس میں خصوصاً نوجوان نسل کو شریک کیا جاتا ہے، جنہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دین عبادات کا ایک مجموعہ ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور جو عبادات فرائض نوافل ہیں وہ ادا کر لیے، اب باقی زندگی جو ہے آدمی کی، جو بازار میں جیتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ملتا جلتا ہے، اب اس ہر جگہ دین کو کہاں لیے لیے آپ پھریں گے؟ ساری دنیا تو دیندار نہیں ہے، ساری دنیا تو مسلمان نہیں ہے، تو اگر آپ ایسا کریں گے تو دوسرے عالم سے آپ کٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے. لہذا جو معاشرت یا جسے آج کے الفاظ میں تہذیب یا کلچر کا نام پہنایا گیا ہے، تو یہ کلچر جو ہے یا تہذیب جو ہے یہ الگ ہو اور دین الگ ہو تو بڑی آسانی سے دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں کہ یہ اعتراضات یا اس طرح کی باتیں کیوں ایجاد ہوتی ہیں، یہ تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، حق کے ساتھ باطل ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے. قابل حیرت بات یہ ہے کہ یہ بات ٹیلی ویژن پہ آتی ہے اور کسی طرف سے اس کی تردید نہیں آتی، اس کے مقابل بات نہیں کی جاتی، خدا جانے لوگ کرتے نہیں، یا یہ بھی اللہ ہی جانے کہ ٹیلی ویژن والے اسے اہمیت نہیں دیتے، کاسٹ نہیں کرتے، نشر نہیں کرتے. اب پیچھے کیا وجہ ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہوگا. اس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وضاحت ہو جائے کہ بعثت عالی کا مقصد کیا ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے، اسلام ہے کیا. رب جلیل نے اس آیہ کریمہ میں اپنی معرفت کا در کھول دیا ہے. تخلیق انسانی کا جب سوال پیدا ہوا کہ دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، تو حدیث قدسی میں ہے، اللہ کریم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میری ذات ایک پوشیدہ خزانے کی مانند تھی، میری مخلوق تھی، آسمان تھے، زمینیں تھیں، جانور تھے، درخت تھے، فرشتے تھے، ملائکہ تھے، جن بھی بستے تھے زمین پر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے، لیکن یہ ساری مخلوق میری ذات سے آشنا نہیں تھی. کسی مخلوق کو یہ استعداد نہیں دی گئی تھی کہ وہ خیمہ الوہیت میں جا کے، ساری مخلوق حکم سے واقف تھی، مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی، فرشتے سراپا اطاعت تھے تو حکم سے واقف تھے، ذات باری کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہیں رکھتے تھے، یہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے. یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ حق ہے. شیاطین تھے اور وہ یہ نہیں سوال کر سکتے تھے، جن تھے اور یہ سوال وہ بھی نہیں، یہ استعداد ہی نہیں تھی کسی میں. سوال تو وہ کرتا ہے جس میں کسی چیز کی استعداد ہوتی ہے، پھر اس کی طلب اندر سے اٹھتی ہے، پھر تلاش و جستجو نکلتی ہے کہ یہ چیز کہاں ہے. ہے تو صحیح لیکن کیسی ہے، کہاں ہے. تو جب تک اندر اس کی استعداد جاننے کی نہ ہو، اندر سے سوال نہ اٹھے تو لب پہ نہیں آتا. تو فرمایا اس ساری مخلوق میں میری ذات ایک پوشیدہ خزانہ تھی. فَآبَبْتُ عَنْ أُعْرَفُ، مجھے یہ بات بڑی پسند آئی کہ کوئی مجھے پہچانے، کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے دیکھے، کوئی مجھے سمجھے. اور جب وہ مجھے جانے گا، جب اس پر میری معرفت یہاں ہوگی، جب وہ مجھے پہچانے گا، تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح مجھ پہ فدا ہوتا ہے، وہ کتنا دیوانہ ہوتا ہے، وہ کس طرح مجھ پہ نثار ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنا سب کچھ لٹاتا ہے میرے لیے. تو احببت ان اعرف، میں نے چاہا کوئی مجھے بھی چاہے، کوئی تو ایسا بھی ہو جو میری ذات کا طالب ہو، کوئی تو ایسا بھی ہو جو میرا چاہنے والا ہو، صرف میرا حکم ماننے والا ہی نہ ہو، میرا چاہنے والا ہو. فخلقت الخلق، میں نے نوع انسانی کو پیدا کر دی اور انہیں وہ قوت و استعداد دے دی. یہ معرفت کی قوت و استعداد جو بنی آدم کو دی گئی، اس کا منبع و مصدر ہیں انبیاء علیہم السلام. جس طرح چراغ ہو، اس میں بتی بھی رکھی ہو، اس میں تیل بھی ہو، لیکن وہ روشنی نہیں دیتا جب تک اسے دیا سلائی نہ دکھائی جائے. ہر پیدا ہونے والے بچے میں وہ چراغ بھی رکھ دیا، تیل بھی ڈال دیا، بتی بھی رکھ دی، لیکن روشنی کے لیے اسے نبی کا محتاج کر دیا. نور نبوت سے وہ دیا، وہ چراغ روشن ہوگا. جب نبی پر ایمان لائے گا تو معرفت توحید کا در کھلے گا. کل مولود یولد والا فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے. پھر جب معاشرے میں آتا ہے تو پہلے والدین سے سابقہ پڑتا ہے، ثم ابواہ یحوذانہ ہی او یمجسانہ ہی او ینصرانہ ہی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب اس کا واسطہ اپنے والدین سے پڑتا ہے، معاشرے سے پڑتا ہے، تو وہ لوگ جس ڈگر پر ہوتے ہیں اس ڈگر پر اسے بھی چلا دیتے ہیں. لیکن کوئی خوش نصیب اگر یہ بندھن توڑ کر نور نبوت تک پہنچتا ہے تو ہر پہنچنے والے کا سینہ روشن ہو جاتا ہے. آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت عالی ہوئی، یہ ساتویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے، اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو روئے زمین پر جس طرح کا ظلم و جور و تعدی ہو رہا تھا، شاید تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے ملتا ہے نہ اس کے بعد ملتا. گھر گھر ایک خدا بستہ تھا، خاندان میں ہر خاندان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کے آگے سر نگوں ہونا پڑتا تھا اور اس کے حکم سے سرتابی کی مجال خاندان کو نہیں. ہر محلے میں ایک سرکردہ بندہ ایسا تھا کہ اسی کا حکم بجا لایا جاتا تھا. ہر شہر میں ایک سردار تھا، ہر قبیلے میں ایک سردار تھا، ہر ریاست میں ایک سردار تھا، اور ہر طاقتور کمزور کے لیے خدا بنا ہوا تھا کہ خدا کیا ہے، اللہ کیا ہے، بلا چوں و چرا جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت پہ سوال پیدا نہ ہو. یہ حق ہر ایک نے اپنا، ایک خدا تو نہیں تھا، صرف بتوں کو تو نہیں پوجا جاتا تھا، بت تو بے زبان تھے اور لوگ مرضی سے جو چاہتے ان کی طرف منہ میں سجدے کرتے رہتے، لیکن جو زندہ بت تھے وہ اتنے تھے کہ شمار میں نہیں آتے. تفریح تباہ کے لیے غرباء کو پکڑ کر بھوکے درندوں کے سامنے چھوڑ دیا جاتا اور وہ چیر پھاڑ کرتے، لوگ چلاتے، اور عمراء اور طبقہ عمراء اور اشرافیہ اور بادشاہ بیٹھ کر تالیاں پیٹتے. غلاموں کو آپس میں لڑا دیا جاتا، جیتنے والے کو بھی شاباش دی جاتی اور ہارنے والے پر بھی تالیاں، ایک مر جاتا ایک زندہ رہ جاتا. جور و بربریت کا وہ عالم تھا کہ خود جزیرہ نما عرب میں عرب بیٹیاں کیوں زندہ دفن کر رہے تھے. قرآن کریم نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کتاب عظیم کی کہ اس معاشرے کی تصویر بھی سامنے آ جائے جس معاشرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس معاشرے اور ماحول کی تصویر بھی سامنے آ جائے کہ وہ اس لیے بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب یہ جوان ہوگی تو میں بھیڑیوں سے اسے نہیں بچا سکوں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اسے انسان نما درندوں سے محفوظ رکھ سکوں، اس سے بہتر ہے کہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں، ورنہ اولاد انہیں بھی پیاری تھی، ان کی بھی نور نظر تھی، جگر گوشے تھے، حالات ایسے تھے، معاشرہ ایسا تھا کہ کسی کی آبرو محفوظ نہیں تھی، کوئی بہت طاقتور ہو اور اپنے قوت بازو سے اپنا دفاع کرے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ قوت ہر بندے کے پاس تو نہیں ہوتی، تو ان کی وہ جو غیرت تھی وہ مجبور کر دیتی تھی کہ جب آنکھوں کے سامنے اس کی لوگ عزت لوٹیں گے اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا تو اس سے بہتر ہے کہ اسے میں زمین میں گاڑ دوں۔ اس معاشرے میں باب معرفت الہی کھلتا ہے، اللہ کریم اپنی معرفت کیسے کراتے ہیں، کون ہے اللہ؟ هو الذی اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی معرفت الہی کا جو دروازہ کھلا، تعارف جو دیا کتاب حکیم نے وہ یہ تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ معمولی بات نہیں تھی آپ کی بعثت، بعثت علی اتنا بڑا کام تھا، اتنا بڑا دروازہ ہے، اتنی بڑی روشنی ہے کہ جس روشنی میں بندوں نے اپنے معبود برحق کو دیکھ لیا۔ اب آگے خصوصیت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں یہ کہا کہ میری معرفت کا دروازہ جاننے کا ذریعہ بعثت رسالت ہے، بعثت میں کیا عجیب بات ہے، فرمایا میں نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا بالہدا و دین الحق، دو باتیں جمع کر دی میں نے بعثت میں محمد الرسول اللہ کی۔ ہدا عربی میں کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کا صحیح طریقہ، کوئی بھی کام کیا جائے وہ بے شمار طریقوں سے ہو جاتا ہے، کھیت میں ہل چلانا چاہیں تو آپ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچتے رہیں اور بیلوں کو بھگاتے رہیں، ٹریکٹر دوڑاتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ سارا کھیت ادھیڑ کے رکھ دیں گے، لیکن جو ہل چلانے کا طریقہ ہے اس طریقے سے چلائیں گے تو آپ کو تکلیف بھی کم ہوگی، وقت بھی کم لگے گا اور کھیت سمر جائے گا، صرف ادھر نہیں جائے گا۔ اسی طرح ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کے بغیر پھر جتنے راستے ہوتے ہیں کام ان سے بھی ہو جاتا ہے، ہر چانا کند کند نادان، جو کچھ دانش مند کرتا ہے کرتا بے وقوف بھی وہی ہے، لیک بعد از خرابی ہے بسیار، لیکن بے وقوف بڑی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس جگہ پر پہنچتا ہے، اور دانش مندی یہ ہے کہ سیدھے سیدھے اس طریقے سے وہ کام کر لے۔ تو خدا کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ، اور جو صحیح ترین طریقہ ہوتا ہے وہ مختصر بھی ہوتا ہے دوسرے طریقوں سے اور آسان بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک کمال تو بعثت علی کا یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام کا سلیقہ سکھا دیا۔ اب اس ہر کام میں آپ کی ذاتی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک ساری آ جائے، پھر انعام باری یہ ہے کہ اسی کام کو، کام کرنے کے طریقے کو جب آپ اس انداز سے اپنائیں گے جس انداز سے اپنانے کا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے تو یہ دین الحق بھی ہوگا، یعنی صرف دنیاوی کام نہیں ہوگا، یہ سارا اللہ کی عبادت شمار ہو۔ اسے آپ تہذیب کا نام دیں، اسے آپ معاشرت کا نام دیں، اسے آپ سیاست کا نام دیں، اسے آپ حکومت اقتدار و اختیار کا نام دیں، اس کا نام آپ عدلیہ رکھ دیں، اس کا نام آپ فوج رکھ دیں، اس کا نام آپ سول سوسائٹی رکھ دیں، اس کا نام آپ ازدواجی تعلقات رکھ دیں، اس کا نام آپ رشتے ناطے رکھ دیں، اس کا نام آپ دوستیاں اور دشمنیاں رکھ دیں، اس کا نام آپ صلح اور جنگ رکھ دیں، اس کا نام آپ چرواہے کی زندگی اور بھیڑے چرانا رکھ دیں یا دکاندار کی زندگی اور سارا دن بیٹھ کر عورت کی دکان چلانا رکھ دیں، اس کا نام آپ کارخانہ رکھ دیں، کارخانہ دار اور حاجر و مزدور کے معاملات رکھ دیں، زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہے اس کے کرنے کا طریقہ بتانا، یہ منصب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دین حق ہے. بعثت عالی میں دو صفتیں اللہ نے منتخب کر کے ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک زندگی کے ہر کام کرنے کا سلیقہ میں نے اپنے رسول کو سمجھا دیا ہے، وہ ساری انسانیت کو سمجھائے گا. پھر وہی دین حق ہے، عبادات دین حق کا ایک حصہ ہے نہایت مختصر، عبادات زندگی کا، دین کا، اسلام کا بہت ہی اعلی، بہت ہی قیمتی حصہ ہے، لیکن بہت تھوڑا سا. آپ دن بھر کے اوقات میں اپنے عبادات کے اوقات کو شمار کریں تو کتنا حصہ ہم دیتے ہیں پانچ نمازوں؟ چوبیس گھنٹوں میں پانچ گھنٹے نہیں بنتے، یعنی گھنٹوں میں نمازوں کے اوقات شمار نہیں ہوتے، منٹوں میں ہوتے ہیں. پھر ساری عبادات بندے اور رب العالمین کے درمیان ہے، ایک فرد اور اس کے معبود برحق کے درمیان ہے، اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ کے بندے پر ہیں کہ اس کی عبادت کرے. معاملہ ایک فرد اور رب العالمین کے درمیان ہے، لیکن جب آپ عبادت سے یا نماز سے فارغ ہو کر میدان عمل میں جاتے ہیں تو معاملہ آ جاتا ہے 6 کھرب انسانوں کے اور آپ کے درمیان. جب آپ گھر میں جاتے ہیں، جب آپ محلے میں جاتے ہیں، جب آپ اپنی ملازمت پہ جاتے ہیں، جب آپ اپنی دکان پہ جاتے ہیں تو معاملہ آ جاتا ہے، آپ کا طرز عمل آ جاتا ہے آپ کے اور 6 کھرب انسانوں کے درمیان، روئے زمین کی مخلوق کے درمیان. پھر یہ صرف انسانوں پہ نہیں رہتا، یہ پوری کائنات کو متاثر کرتا ہے، یہ چرند و پرند کو متاثر کرتا ہے، یہ درختوں، جنگلوں، وادیوں، صحراؤں کو متاثر کرتا ہے، یہ زمین پر بسنے والی ساری مخلوق کو متاثر کرتا ہے، یہ آسمان سے اترنے والی رحمتوں اور بلاؤں کو دعوت دیتا ہے. یہی طرز عمل یا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے یا غضب الہی کو دعوت دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنگل میں کسی چڑیا کے انڈے اگر گیدڑ کھا جاتا ہے تو انسان کے کسی کردار کی نحوست ہوتی ہے، کسی بندے نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے جس کی ظلمت پھیلتی ہے تو پرندوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، درختوں کو، کھڑے کھڑے درخت سوکھ جاتے. زہر الفساد فی البر والبحر، زمین پر بجلیاں کڑکتی ہیں، آتش و آہن برستا ہے، ایک ایک بم گرتا ہے اور ملکوں کو تباہ کر جاتا ہے، مشینیں ایجاد کرتا ہے انسان اور وہ گولیاں برساتی چلی جاتی ہیں، آگ برساتی چلی جاتی ہیں، زہریں برساتی چلی جاتی ہیں، سمندر ابل پڑتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سونامی آ گیا، یہ کیا ہے؟ زلزلہ آ گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ کیوں گڑگڑانے لگتے ہیں؟ کیوں زمین تھرانے لگتی ہے؟ سمندر خشکی پہ کیوں چڑھ دوڑتا ہے؟ فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، سمندروں میں طغیانیاں اور فساد آ جاتے ہیں. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے جو کرتوت ہوتے ہیں وہ اس بارود کو دیا سلائی دکھانے کا سبب بنتے ہیں. اب اس شعبے کو آپ دین سے الگ کر لیں، جو تعلق میرے اور اللہ کی دوسری مخلوق کے درمیان، اس کو دین سے الگ کر لیں تو دین کے پاس باقی بچتا کیا ہے؟ پھر تو وہی حشر ہوگا دین کا جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کیا، کہ اسے پہلے تو کلیسا میں بند کر دیا، معبد میں بند کر دیا، پادری اور پوپ کے پاس اور ربی کے پاس چھوڑ دیا کہ اس سے باہر تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہماری سیاست بھی آزاد ہے، ہماری معاشرت بھی آزاد ہے، معیشت بھی. پھر اسے اس کلیسا یا گرجے یا چرچ میں آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، پھر اسے کان سے پکڑ کر کہا کہ اب شراب بھی حلال کر، اس نے کہا جی حلال ہے، اب خنزیر حلال کر دو، اس نے کہا جی حلال ہے، اب مردوں کی مردوں سے اور عورتوں کی عورتوں ہم جنس پرستی حلال کر دو، اس نے کہا جی حلال ہے، اب باقی بچا کیا؟ یہ ساری مجبوریاں دین عیسوی کو اور دین موسوی کو کیوں پیش آئیں؟ بنیادی بات یہی ہے کہ جب دین سے معاشرت چھین لی گئی، معاشرت تھی پوری سوسائٹی پر، دین تھا محدود بندوں کے پاس، وہ معاشرہ اور سوسائٹی ان محدود بندوں پر غالب آ گئی اور انہیں اللہ کا حکم سنانے کی بجائے اپنی منشا کے احکام نوٹ کرا کہ اب تم یہ بتاؤ، اب تم یہ بتاؤ، تو کہاں گیا وہ معبود برحق؟ نہ معاشرے کے پاس رہا، نہ کلیسا کے پاس رہا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اسلام کا یہ حشر ہو؟ کوئی ایسا مسلمان ہے یا وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے جو یہ کہتا ہے کہ معاشرت الگ کر لو اور دین کو مساجد میں بند کر دو، یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کی بقا کا راستہ ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، اسلام نے میرے اور آپ کے انتخاب کا پسند ہے، نہ ہماری حمایت کا محتاج. یہ دین برحق کے آخری دین ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی. ہم محتاج ہیں اپنی بقا کے لیے اسلام کے. اسلام تباہ نہیں ہوگا، اسلام خطرے میں نہیں ہے. سیاستدان کو مفادات نہیں ملتے تو کہتا ہے پاکستان خطرے میں ہے، مولوی کو مفادات نہیں ملتے تو کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہے اور پاکستان بھی ہرگز خطرے میں نہیں ہے. اسلام اس لیے خطرے میں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اور پاکستان اس لیے خطرے میں نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ الہند برپا ہوگا. آپ نے فرمایا مجھے الہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مجھے الہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کی تیاری فرما رہے، بظاہر سبب مرض ہے، شافع میشر بیمار ہیں، دنیا کے حکیم، دنیا کے دانا، دنیا کو شفا دینے والے بیمار ہیں. مانا ہے نصب علی کہ جو فرائض تھے ان کی تکمیل ہو چکی، سند مل گئی، رسید آ گئی آسمانوں سے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. صحابہ کرام خوشی منا رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیہ کریمہ عرفات میں نازل ہوئی، صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، دین مکمل ہو گیا. تو کسی نے کہا ابو بکر کو ڈھونڈو رضی اللہ تعالی، انہیں مبارک دو. تلاش کیے گئے تو آپ ایک کونے میں بیٹھے داروں قطار رو رہے. تو عرض کیے گیا کہ حضرت خوشی کا موقع ہے، الحمدللہ دین مکمل ہو گیا، اس بات کی خوشی تو مجھے ہے، لیکن جب دین مکمل ہو گیا تو پھر حضور اس دنیا پہ کیا کریں گے؟ یہ دین کی تکمیل کی جو خوشخبری ہے اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ حضور اب پردہ فرما جائیں گے, آپ کا کام ختم ہو گیا. یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ حضور یہاں جلوہ افروز دیں. جس فرض منصبی کے لیے آئے تھے اگر وہ مکمل ہو گیا ہے, یار دین کو جاننے والے لوگ کتنے نبض شناس تھے, کتنے رمض شناس تھے. اس آخری مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے بہت خوش ہوں, اللہ کی سلامتی ہو ان پر. مقربین بارگاہ صحابہ کرام جو حجرہ مبارک میں موجود ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی ہیں. فرمایا نہیں, تم تو میرے صحابہ ہو, تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, صدیوں بعد آئیں گے مجھے دیکھیں گے نہیں, مجھے سنیں گے, مجھ پر ایمان لائیں گے اور اس پر کٹ مریں گے. تو آج دین کو تقسیم کرنے میں بیٹھا ہے اور کوئی آج سے 14 صدیاں پیشتر تجھ سے پیار کر رہا. تو اس کے پیار کو دیکھ جو آج سے 1400 سال پہلے تیرے پیار کی باتیں کر رہا. کون ہے ایسا محبت کرنے والا, کون ہے ایسا کریم؟ میرے اسی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہند میں جہاد ہوگا, غزوہ ہوگا. اور بڑی عجیب بات ہے, آپ نے فرمایا غزوہ. اصطلاحات جو تھیں جہاد کی ان میں غزوہ اس جہاد کو کہا گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی, اور آپ کی حیات طیبہ میں جو جہاد ہوئے اور حضور بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے, کسی کو امیر مقرر کیا, انہیں سریہ کا نام دیا گیا. تو غزوات و سرایا کی ایک اپنی تاریخ ہے. غزوات غزوہ کی جمع ہے, سرایا سریہ کی جمع ہے. ہم لاہور میں تھے, علماء کی محفل تھی اور یہ اخباری نمائندے تھے. سوال یہ آ گیا کہ حضور نے الہند کے جہاد کو غزوہ کیوں کہا ہے؟ ایک محقق نے یہ جواب دیا کہ بھئی لڑائی کو عرف عام میں بھی عربی میں غزوہ کہہ دیتے ہیں, رواج تھا, حضور نے غزوہ کہہ دیا. میں نے کہا جی نہیں حضور, بات یہ ہے کہ رواج تب تک رواج رہتا ہے جب اسے عام لوگ یا دنیا دار استعمال کرتے ہیں, وہ رواج رہتا ہے. اگر وہ رواج نبی اختیار کر لے تو رواج نہیں رہتا, وہ دین ہو جاتا. رواج تب تک رواج ہے جب تک وہ عامت الناس کے پاس ہے, لیکن اگر وہی بات اللہ کا رسول اختیار کرتا ہے تو شریعت بن جاتی ہے, دین بن جاتا ہے, وہ رواج نہیں رہتا. چونکہ نبی رواجات پہ نہیں چلتا, پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ ادا پسند تھی, اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ اسے اختیار کر لے, لہذا وہ منزل من اللہ دین بن جاتا ہے. تو حضور کا فرمانا غزوہ الہند اس کا معنی ہے کہ اس میں وہ توجہ نصیب ہوگی مجاہدین کو جو ان مجاہدین کو نصیب ہوتی تھی جن کے سر مرکاب حضور بنفس نفیس جہاد میں تشریف لے جاتے تھے. تو اگر بات یہاں تک ہے تو آپ کہتے ہیں پاکستان کو خطرہ ہے, پھر پاکستان کو کیا خطرہ ہے؟ پاکستان رہے گا تو غزوہ الہند برپا ہوگا. نہ دین کو خطرہ ہے نہ پاکستان کو خطرہ ہے. پاکستان نہ صرف رہے گا, بڑھے گا, پھیلے گا اور سارا بر صغیر پاکستان کہلائے گا انشاءاللہ. خطرات ہمارے مفادات کو ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دین کو خطرہ ہے, خطرہ سیاستدان کے مفادات کو ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے پاکستان کو خطرہ ہے. نہ دین کو خطرہ ہے نہ پاکستان کو خطرہ ہے, خطرہ اس کو ہے جو دین کو چھوڑ رہا ہے.
خطرہ اس کو ہے جو حفاظت الہیہ کے حصار سے نکل رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو بے دینی کی راہ اپنا رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو یہود و نصارہ کی پیروی اپنا رہا ہے، خطرہ اس کو ہے جو دین حق کو چھوڑ کر بے دینی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے خطرہ ہے ہر بار، ہر لمحہ، ہر آن. اسے محسوس ہو یا نہ ہو، ہو سکتا ہے کوئی بندہ 20 سال آتش‌فشاں کے دہانے پہ بیٹھا رہے، لیکن جب پھٹے گا تو 20 سال کی کسر نکل جائے، وہ خود کو محفوظ نہ سمجھے، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. تو جو لوگ دین سے باہر جی رہے وہ آتش‌فشاں کے دہانے پہ جی رہے ہیں. کنتم ملا شفا حفرتم من النار، آپ نے فرمایا تم تو دوزخ کے کناروں پہ پھرتے تھے. اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں، تمہارا کردار، تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ تم دوزخ کے کناروں پہ پھرتے تھے، فانقذکم منہا، میرے نبی نے اچک لیا. تو آج بھی جو دین کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے وہ دوزخ کے بنیرے پہ پھرتا ہے کہ ذرا پاؤں پھسلا، ایک ہچکی آئی، موت آئی اور وہ سیدھا لے کر جہنم میں چلی. ایک ہچکی کا فاصلہ ہے دوزخ کے اور اس کے درمیان. تو دین کو کوئی خطرہ نہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، دین اسلام پوری زندگی کا مطالبہ کرتا ہے. بے شمار چھوٹے چھوٹے خداؤں میں دین اسلام نے داخلے کا دروازہ ہی یہ رکھا، لا الہ الا اللہ. عجیب بات ہے یار، ہر فلسفے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مجھے مانو. دنیا کا کوئی فلسفہ آپ پیش کریں تو بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ تھیوری، یہ فلسفہ مانا جائے. اسلام کی بنیاد ہے کہ پہلے انکار کرو. اسلام یہ نہیں ہے کہ بہت سے بت سینے میں رکھ کر اوپر سیاہ اوپر سبز کپڑا پہن لو، بہت سے بتوں سے مکان بھر کر اوپر سبز غلاف لگا دو، بہت سے غلاظتیں جمع کر اوپر سیاہ سبز ڈھکن دے دو. نہیں، فرمایا پہلے کہو لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. محلے کے رئیس سے لے کر شہنشاہ اعظم تک، اور بت سے لے کر فرشتوں اور جنوں کی خدائی تک، سورج سے لے کر ستاروں اور چاند کی پرستش تک، جتنے معبودان باطلا بنا رکھے ہیں سب پر لکیر پھیر دو، کہہ دو لا الہ، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں. قصہ ہی ختم. کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا، کسی چودھری کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی بڑے کے آگے رکوع نہیں کیا جائے گا، کسی کے حکم پر بے چوں چرا عمل نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی نہیں ہے. جب کوئی نہیں رہا تو اب کہو اللہ اللہ ہے، اب اسلام ہے، اس کا مزہ، اب اللہ کو ماننے کا مزہ آئے گا جب تمہارا دل جھاڑ جھنکار سے خالی ہو جائے گا. اور یہ معمولی آواز نہیں تھی. کیوں معاشرہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ کیا مکہ مکرمہ میں اسلام ایک نیا دین تھا؟ مکہ مکرمہ میں تو دنیا کے سارے مذاہب تھے. وہ کیسے گزارا کر رہے تھے؟ اسی بیت اللہ میں بتوں کو ماننے والے بتوں کو سجدہ کرتے، اور اسی بیت اللہ میں بتوں کا انکار کرنے والے کہتے تف ہے اس بت پر، میں تو اس کو نہیں مانتا. لیکن گزارا کیسے ہو رہا تھا؟ گزارا ایسے ہو رہا تھا کہ جسے آپ تہذیب کہتے ہیں، کلچر کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں، سیاست کہتے ہیں، یہ سب کی ایک تھی. امور سیاسی میں سارے یک رنگ تھے، یک جہت تھے. امور معاشرت میں سارے متفق تھے. لین دین کے میں کاروبار میں سارے متفق تھے. سود سارے کھاتے تھے، شراب سارے پیتے تھے، فحاشی سارے کرتے تھے. احکام اور عدالتیں سارے مل کر بناتے تھے، اس میں جرم و سزا کے فیصلے جو، اس میں سارے متفق تھے. بت پرست بھی، بتوں کے منکر بھی، کافر بھی، مشرک بھی، اور خدا کا انکار کرنے والے بھی، سارے اس میں متفق تھے. جب اسلام آیا تو اس نے کہا کسی بات پر کوئی سمجھوتا، ذاتی معاملے سے لے کر قومی معاملوں تک اگر حکم چلے گا تو صرف اللہ کا، لا الہ الا اللہ، کوئی ایسا نہیں جس کی بے چوں چرا تعمیل ارشاد کی جائے سوائے اللہ کے. کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے, کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے. تو وہ جو بے شمار اپنے آپ کو خدا سمجھی بیٹھے تھے, جابر و ظالم اور طاقتور اور معاشرے کے طاقتور اور امیر لوگ, سب پر ایک ساتھ ضرب پڑی, ایک لاٹھی سب کے سر میں پڑی اور سب کی چیخیں نکل گئیں, سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کیسر و کسرا کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں, یہ تو کل ہم تک بھی پہنچے گی, یہ قصر سلطنت تو چھن جائے گا, یہ محلات تو چھن جائیں گے. یہ تو عجیب بات ہے, کوئی ہمارے سامنے پیشانی خم نہیں کرے گا, کوئی کورنش نہیں بجا لائے گا, یہ کیا ہوگا؟ حکم ہمارا تو نہیں رہے گا, حکم تو اللہ کا ہوگا, اور اللہ کی تو ساری مخلوق ہے, وہ تو ہمیں بھی جھکنے پہ مجبور کر دے گا, اب ہمیں کسی اور کے آگے جھکنا ہوگا. مکہ مکرمہ ہے, کفر پورے زوروں پہ ہے, بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضور تشریف لے جاتے, آپ کو محبت تھی, پیار تھا, تشریف لے جاتے ہیں تو ایزا دی جاتی ہے, تکلیف دی جاتی ہے. بنو عامر کا رئیس تھا, بنو عامر بڑا مضبوط قبیلہ تھا عرب کا, اور اس کا رئیس تھا, بڑا تکڑا آدمی تھا اور بڑا صاحب فہم و فراست تھا, بحیرہ بن فرس نام تھا اس کا, بڑا مانا ہوا دانشور تھا. اس نے کہا یار یہ سارے تم پتھر پھینکنے پہ اور انکار کرنے پہ ڈٹے ہوئے, بندے کو ملنا تو چاہیے جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے, اس کی بات تو سنی, آخر اس کے پاس کیا بات, دلیل کیا ہے؟ پہلے تو اس نے باتیں سنی لوگوں کی زبان, تو کہنے لگا یہ نوجوان اگر میرے ہاتھ آ جائے میں سارے عرب کو نگل جاؤں. اس کی پہلی بات, اس کا پہلا اندازہ یہ تھا کہ یہ تو اتنا انقلاب آفرین پیغام ہے کہ اگر یہ نوجوان میرا ساتھ دے تو یہ تو سارے عرب پہ میں ریاست بنا, سارے عرب کو نگل جاؤں, یہ اس کے الفاظ. اس نے وہ بات تلاش کر لی تھی کہ یہ صرف عبادت نہیں, عبادت کی دعوت نہیں, یہ تو پوری ریاستی امور کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کی مت مانو, صرف اللہ کی مانو. پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, آپ کے ارشادات عالیہ سنے بیٹھا رہا, غور کرتا رہا, اور کہنے لگا کہ حضور اگر ایک بات کی ضمانت, اب حالت دیکھیں کہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا, مکہ میں زندگی دشوار ہے, اور وہ کہہ رہا کہ میرے ساتھ اگر آپ ایک معاہدہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ریاست و سلطنت بنو عامر کو مل جائے گی تو ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. ایک کافر و مشرک نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, یہ تمام بتوں کو پاش کر کے اللہ کی حکومت قائم کر دے گا, اور اس کا سربراہ وہی بندہ ہوگا جو دعوت دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت وہ سودا چکا رہا ہے, اسے اسلام نصیب نہ ہوا لیکن اس کی سیاسی سمجھ بوجھ کی داد دینی پڑتی. جو بات آج کا مسلمان نہیں سمجھ رہا اس دور کا کافر سمجھ رہا ہے. ابو جہل کیوں لڑ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جانتا تھا اللہ کا نبی ہے. ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ تم وادی کے سردار اور رب الحکم کہلاتے ہو, اور ایک بندے نے تمہیں, اور وہ بھی آپ کے خاندان کا ایک لڑکا, اور اس نے آپ کو مصیبت میں ڈال رکھا. کہنے لگا کیا کریں؟ اس نے کہا بے شمار لوگوں کے قاتل ہو تم, ایک اور صحیح. ابی جہل نے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ میں نے اس معاملے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ لیکن ہم اسے مار نہیں سکتے. کہنے لگے کیوں نہیں مار سکتے؟ کہنے لگے بے وقوف, وہ اللہ کا رسول ہے, اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے. تو اس نے کہا عجیب بات ہے ابی جہل, تم بھی جانتے ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگا بالکل جانتا ہوں. تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانا تو ہماری ریاست چلی جائے. مانا جانتا ہوں, مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ پھر ہمارے حکم بے اثر ہو جائیں گے, پھر حکم اللہ اللہ کے رسول کا ہوگا, ریاست چلی جائے گی. ابھی جیل بھی یہ فلسفہ سمجھتا تھا جس کو آج کا مسلمان سمجھنے سے انکار کر رہا ہے. اسلام چند اذانوں اور چند نمازوں اور چند تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے پوری زندگی کو نچھاور کر دینے کا, زندگی کے ایک ایک کام کو حضور کے تابع کر دینے کا, اور زندگی کا ہر کام عبادت ہے یا اللہ کا نافرمانی ہے, دو میں سے ایک بات ہے. زندگی کا ہر کام, ہر جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے یا عبادت ہے یا گستاخی, ہر فعل جو ہم سے صادر ہوتا ہے یا عبادت ہے یا گستاخی. تو اللہ نے اپنی معرفت کا دروازہ, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عالی کہاں تھی, حضور کو عشق تھا بیت اللہ شریف سے, اور دل سے جب وہ درد اٹھتا تو چشمہ مبارک آسمان کی طرف اٹھ جاتی کہ کب وہی نازل ہوتی ہے, اور بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کو قبلہ بنایا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلبک وجہک فی السماء, میں آپ کے رخ مبارک کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتے دیکھ رہا ہوں میرے محبوب, میں جانتا ہوں کہ تیرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ. آپ کو عشق تھا بیت اللہ شریف سے. تو عثمان بن طلحہ کنجی بردار تھے, آپ کو خیال آیا, کہنے لگے عثمان اگر بیت اللہ کا دروازہ کھول دے تو میں اندر سے ہوں. وہ بڑا بھڑک اٹھا, ناراض ہو گیا, کہنے لگا آپ کو حرم میں داخلے کی اجازت کوئی نہیں دیتا اور آپ بیت اللہ کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کو یاد رکھو جب یہ کنجی میرے پاس ہوگی اور یہ اختیار بھی میرے پاس ہوگا کہ جسے چاہوں دوں. یعنی کفار کا غلبہ رہنا دشوار ہو رہا ہے, ہجرت کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ یہاں سے کہیں اور چلو, لیکن جانتا ہے اللہ کا رسول کہ یہ مکہ فتح ہوگا, بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جسے چاہوں میں دوں گا, اور کریم ایسا ہے کہ جب کنجی ہاتھ میں آئی تو اسی عثمان کو بلایا, فرمایا تو نے دروازہ نہیں کھولا تھا, میں تجھے کنجی عطا کرتا. کرم عجیب ہے, کوئی حد نہیں ہے, میری آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. در زخار ہے ان کے کرم کا, ہمارے عقل و شعور سے بالا تر ہے کہ اسی کو جس نے جھڑک دیا تھا بڑا خفا ہوا تھا, فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. لرزتا کانپتا حاضر ہوا کہ میں نے تو دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا, آج شہر فتح ہو گیا, یہ شہر کے حاکم ہیں, اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس آیت کے حاکم کرتے کیا تھے؟ لرزتا کانپتا جب آیا تو آپ نے فرمایا عثمان تو نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا, لیکن میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھے بیت اللہ کی کنجی عطا کرتا ہوں, یہ تیرے ہی خاندان میں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جب مکے میں سانس لینا دشوار تھا, حضور کے سامنے اسلام کی ریاست موجود تھی. لوگ آگے مدینہ منورہ سے عقبہ میں گھاٹی میں چھپ کر اہل مکہ سے, وہ ایک وفد تھا چند شرفا اس میں تھے, انصار مدینہ کے رؤسا اور ان کے امین, علیحدگی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دنوں میں ملے ایک گھاٹی میں لے کے, اسے بیت عقبہ ہی کہتے, عقبہ اولی اور عقبہ ثانیہ. حضور نے فرمایا میرا پیغام سن لو اور اس بات کو سمجھ لو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ سمجھ کر آئے ہیں, ہم یہ جان کر آئے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں گے تو ہمیں سرخ اور سیاہ طوفانوں سے مقابلہ کرنا ہوگا. یہ الفاظ ہیں ان کے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ بعد میں چودہویں صدی میں آ کر بھی جب بے دین طبقہ ایک اٹھا اللہ کا منکر, تو انہوں نے اپنے لیے سرخ رنگ پسند کیا, اور سیاہی کفار کی تو ہے ہی. اس زمانے میں جو الفاظ انصار مدینہ نے استعمال کیے وہ بھی یہی تھے کہ ہم سرخ اور سیاہ آندھیوں کا مقابلہ کریں گے، اپنے جگر گوشے نچھاور کر دیں گے، مال نچھاور کر دیں گے اور آپ کی حفاظت کا حق ادا کریں گے، آپ مدینہ تشریف لائیں. لیکن ایک گزارش ہماری بھی ہے. وہ کیا؟ حضور یہ دنیا تو فتح ہو جائے گی، دیکھو کتنی دور رس نگاہ ہے، ریاست اسلامی قائم ہو جائے گی، حکم صرف اللہ کا چلے گا، یہ بادشاہتیں، یہ عمارتیں، یہ قبیلوں کی سرداریاں، یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی. اس وقت حضور آپ ہمیں چھوڑیے گا نہیں، قیام مدینے میں رکھیے گا. یہ بات تب ہو رہی ہے جب بیعت چھپ کر کر رہے ہیں گھاٹی میں جا کر پانچ سات آدمی، لیکن وہ سارا منظر نامہ ان کے سامنے ہے اور اس دعوت کو، لا الہ الا اللہ کو وہ سمجھ رہے ہیں. ہم سے اسلام کیوں نافذ نہیں ہوتا؟ ہم اس دعوت کو سمجھ نہیں رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں پیر صاحب کے پاس جاؤ، مولوی صاحب کے پاس جاؤ، وہ ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں، یہ پڑھو زندگی آسان ہو جائے گی، جنت بھی ملے. یا جنت ملنا، یہ زندگی آسان ہونا، یہ کون سا اسلام ہے؟ کون ہے جو تقدیر باری پر وظیفے کو حاوی کر دے گا؟ کون ہے جو اس نے لکھ دیا، قلم خشک ہو گئے، سیاہی خشک ہو گئی، اب اسے کون مٹائے گا؟ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ان حالات سے گزرنا پڑے گا جو اس نے طے کر. آزمائش صرف یہی ہوگی کہ تنگی میں بھی جب مشکل آتی ہے تو اس کو یاد کرتے ہیں یا نہیں، اور جب فراخی آتی ہے تو اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. بس نہ ہم تنگی کو ٹال سکتے ہیں نہ ہم فراخی کو روک سکتے ہیں. تو جو ہونا تھا ہو گیا، دانا دانا رزق تقسیم ہو گیا، عمریں بٹ گئیں، صحتیں، بیماریاں، یہ سارا تقسیم کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اس کے بعد پیدا فرمایا. سب کچھ بانٹنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس کے نظام ادھورے نہیں، اسے پتا ہے کہ کون سا پودا کتنے ایٹم کہاں کہاں سے لے گا، اسے پتا ہے کون سے پودے پر کیا پھل آئے گا، اسے پتا ہے کہ وہ پھل کس انسان کے وجود کا حصہ بنے گا. یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے طے ہو گیا تھا. نہ کوئی وظیفہ اسے بدل سکتا ہے، نہ کوئی چلہ اسے بدل سکتا ہے، نہ عامل، نہ پیر صاحب، نہ مولوی صاحب، اور نہ دنیاوی حکمران اسے تبدیل کر سکتے. معاملہ صرف اتنا ہے، ہمارے پاس صرف ایک بات ہے کہ ہم راستہ کون سا پسند. ہدینا السبیلا اما شاکرم و اما کفورا، اتنا اختیار ہے کہ اس طرف چلنا چاہتے ہو یا ادھر جانا چاہتے ہو. ادھر جو جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ادھر کے راستے کھول دیتا ہے، برائی کی طاقت دے دیتا ہے، قوت دے دیتا ہے، فرصت دے دیتا ہے، کہتا کر کے دیکھ لے، جب آئے گا حساب ہو جائے گا، تو نے اپنے لیے یہ راستہ چنا ہے، جا موچ کر. جو ادھر آتا ہے اس پر نیکی کے راستے، نیک لوگوں کی محفل نیک بندوں تک پہنچا دیتا ہے، اپنے بندوں تک لے جاتا ہے، نیک محفل عطا کر دیتا ہے، کہتا ہے موج کر ادھر آ جا، اور نہیں پوچھتا کہ دیر سے آئے ہو. یہ دنیا داروں کا جو محاورہ ہے، اٹ از نیور ٹو لیٹ، یہ بکتے ہیں، یہ تو ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ اس ذات کو سجتا ہے کہ کوئی 90 سال گزار کر آتے تو کہتا ہے آ جا بسم اللہ، اور 90 پچھلے معاف، آج سے شروع ہو جا. اٹ از نیور ٹو لیٹ. جب جہاں فیصلہ، ادھر نکل گیا برائی کی طرف، میلوں نکل گیا، حتیٰ کہ کفر میں داخل ہو گیا، شرک میں چلا گیا، وہاں جا کر خیال آیا زندگی ضائع کر دی، کافر ہو گیا، یا اللہ میں توبہ کرنا چاہوں، کہتے ٹھیک ہے آ جا. سارے فاصلے ایک لمحے میں ختم، اٹھا کر ادھر رکھ دیا، چل موت پہ. بات یہ ہے کہ ہم اس فلسفی کو سمجھ نہیں پا رہے. ہم صرف دو سجدے کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان سجدوں کا کیا فائدہ؟ وہ فرماتا ہے یہ سجدے تیرا میرا لین دین ہے، اگر میرا ایسا تو سارا بھی کھا گیا تو میں معاف کر دوں، میری ذات کو، میری عظمت کو کوئی فرق نہیں. لیکن جو معاملہ تیرا میری مخلوق کے ساتھ ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا، پھر اسی سے معافی مانگتے پھرنا. میرا اور آپ کا کردار 6 کھرب انسانوں کے ساتھ ہے، دنیا کی ساری مخلوق کے ساتھ ہے، جانوروں، سمندری جانوروں اور فضائی جانوروں کے ساتھ ہے، کائنات کے ساتھ ہے، زمین اور آسمان کے ساتھ ہے. فرمایا وہاں جو غلطی کرے گا اس کا اثر جہاں تک جائے گا معافی ان سے مانگنی پڑے گی. یوم حشر کو تلاش کرنا کہ میری گناہ کی نوسط کہاں تک پہنچی، کس کس کو کیا ایزا ہوئی، کس ماں کا جگر گوشہ چھن گیا، کس غریب کا گھر جل گیا، کس شہر پہ بجلی گری، اس کا سبب کہیں میں تو نہیں تھا. پھر بخشوانا آسان نہیں رہے گا. تو معرفت حق ہی یہ ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میں نے نبی کو مبعوث فرمایا ہر کام کے کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتا کر، اور اسی سلیقے اور طریقے کو دین برحق بنا دیا، عبادت بنا دیا. وہی مطلوب ہے تم سے، وہی معبود چاہتا ہے کہ میری مخلوق اس طرح سے میری عبادت کرے. اس نے گواہ کا نام اسے دیا جو جان لٹا دیتا. شہید کیا ہوتا ہے؟ صرف عربی کا لفظ ہے نا، اردو میں اسے گواہ کہتے ہیں. شاہد، شہید، سب گواہ کو کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اس نے میری عظمت کی گواہی دینے کا حق ادا کر دیا کہ میری عظمت پہ اپنی جان نچھاور کر دی، موت ہار گئی یہ جیت گیا. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، میری راہ میں جو کٹ مرا. من یقتل، قتل کا فعل تو بدن پہ صادر ہوتا ہے، بدن کٹتا ہے، چھلنی ہوتا ہے، گولیاں لگتی ہیں، بم لگتے ہیں، تلوار سے کٹتا ہے. فرمایا قتل ہو گیا، جسم کے پرخچے اڑ گئے، تم نے گٹھڑی باندھ کر دفن کر دی، لیکن اسے مردہ نہ کہو، موت اس سے کمزور پڑ گئی. بل احیا، زندہ تو وہی ہے جو شہید ہے، موت مات کھا گئی اسے. کیوں؟ وہ اس نے گواہی دی ہے جان لٹا کر. تو جو ہر ہر عمل میں اس کی توحید کی گواہی دے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو بات کرنے میں احساس کرے کہ کہیں اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں روئی، جو کام کرنے میں جسے اللہ یہ درد دے دے کہ اس کے خلاف تو نہیں جا رہا، جو سیاست کرنے میں جسے اللہ یہ درد دے دے کہ اللہ کی مخلوق پر زیادتی تو نہیں ہے، حکومت و اقتدار و اختیار میں جس کے دل میں یہ درد دے دے کہ کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. اصل عبادت تو یہ ہے. اور یہ جو عبادت ہم مساجد میں کرتے ہیں یہ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ہمیں الجھا دیا گیا ثواب کے بکھیڑوں میں، ثواب ملے گا. اب یہ کوئی نہیں بتاتا وہ ثواب ہے کیا، کوئی لیکوئڈ ہے، کوئی ٹھوس ہے، کوئی مایا ہے، کوئی گیس ہے، کوئی پہننے کی چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی مکان کی تک کیا ہے ثواب کیا ہے؟ میں نے آج تک ثواب کی ڈیفینیشن نہیں سنی. بتاتے ہی کوئی نہیں ثواب ہے کیا. بھئی ثواب ملے گا، ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن سے ہم نے پوچھا ثواب کیا ہے تو قرآن نے جو کافروں کو سزا ملے گی اسے بھی ثواب قرار فرمایا. ہر صبح بل کفار و ماں کانو یا فلون، کافروں کو اور کیا ثواب ہوگا، جو کرتے تھے وہی، جو ان کا کرتوت تھے وہی ان کا ثواب بن جائے گا. قرآن نے ہمارا تراہ نکال دیا، اس نے کہا بھائی جو کافر کرتوت کرتا ہے اس کا جو بدلہ اسے ملے گا وہ ثواب ہے. اس کا مطلب ہے مومن جو کرتا ہے اس کا جو بدلہ ملتا ہے وہ ثواب. بدلہ کیا ملتا ہے؟ عبادات کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ادھار کرتا ہے اللہ. ادھاری مذہبی کمال ہے. اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ کسی سے کام کرواؤ، مزدوری کرواؤ تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. ہم مخلوق، ہم خود محتاج، اور اس دعو پہ رہتے ہیں کہ یار وہ کہتے ہیں 10 روپے دیہاڑی لوں، کہتے ہیں 9 لے لو یہ کر دو. اس کی اپنی مجبوری ہے کہ وہ کہتے ہیں 100 روپے دیہاڑی دو. یا میں ایک دفعہ ایک مزدور، اس وقت 100 روپے دیہاڑی تھی مزدور کی، تو میں ویسے میں نے اس سے مذاق کیا. میں نے کہا تم تو بڑے مزے کرتے ہو 100 روپے دیہاڑی تم. اس نے کہنے لگا جناب میں نے کل کے لیے جو لی ہے چائے 84 روپے کا تو پتی کا ڈبہ ملا ہے، باقی بچ کے 16-6 روپے آنے جانے کا کرایہ، 10 روپے کی چینی لی ہے کہ ایک چائے بن جائے گی، دو تین دن چل جائے گی، باقی کل لیں گے. اس کی اپنی مجبوری ہے کہ 100 روپے سے اس کے ایک وقت کا کھانا بچ نہیں بن رہا، ہماری اپنی مجبوری ہے کہ جیب میں اتنے پیسے ہم کہتے یار 100 کے کر لیں. ہمیں کہتا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری تو خود ادھار کرتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خود جو قادر مطلق ہے، جس کے خزانوں میں کمی کو نہیں، وہ تو وہ نہیں ادھار کرتا، نقد دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر عبادت بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روک کر قرب الہی عطا کرتی. نقد مزدوری، ہر سجدے کی نقد مزدوری، ہر قیام کی نقد مزدوری، ہر رکوع کی نقد مزدوری، ہر تسبیح کی نقد مزدوری، ہر تلاوت کی نقد مزدوری، کہ جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو کسی گناہ میں غرق ہونے کی بجائے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے. یہی مزدوری ہے. مولوی کے اس وعدے پہ نہ رہنا کہ مرنے کی، جس کو زندگی میں کچھ نہیں ملے گا مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں. نقد جسے نہیں ملے گا وہ اس بات پہ نہ رہے کہ اللہ ادھار کرتا ہے، اللہ اتنا محتاج نہیں ہے کہ ادھار پہ کام کروا رہا. نقد دیتا ہے، ہر آن دیتا ہے، ہر لمحے دیتا ہے، ایک لمحے کا ذکر زندگیاں سوار دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے، قلب ماہیت کر دیتا ہے. بندہ آتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جاتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے. نصف صدی ہو گئی حضرت کی خدمت میں، الحمدللہ 25 برس میں نے بسر کیے، اب 25 برس حضرت کے بعد ہونے کو آئے ہیں. نہ کسی سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ داڑھی رکھو اور لباس اسلامی بناؤ، اور نہ آج تک میں نے کہا ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ کے نبی کی امانت ہے، برکات نبوت ہے، اور ہر مسلمان کا اس پر حق ہے. وہ گنہگار ہے یا نیک، وہ داڑھی مناتا ہے یا رکھتا ہے، وہ پتلون پہنتا ہے یا سلوار، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے اور اس کے رب کا مسئلہ ہے. لیکن وہ اللہ کا نام اندر جاتا ہے تو اندر نہیں، بندہ باہر سے بھی جب دوسری دفعہ آتا ہے تو وہ اور انسان ہوتا ہے. یہاں اسے کوئی نہیں کہتا. ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، دیوبند ایک مدرسہ آج سے 100 سال پہلے بنا تھا، بریلی اس سے 20 سال بعد بنا تھا. تو جب بریلی اور دیوبند میں مدرسے نہیں تھے تب لوگ کیا تھے؟ تب بھی تو مسلمان تھے. تو کسی مدرسے کو آپ ایک مذہب بنا لیں یہ تو زیادتی ہے. ایک مکتب فکر تو ہو سکتا ہے، ایک مذہب نہیں ہو سکتا. مذہب تو سیدھا سادہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور جب گردن باطل خداؤں سے آزاد ہو جائے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. جتنا گناہ ہوتا ہے وہاں کسی نہ کسی فرعون کی خدائی موجود ہوتی ہے، کسی نمرود کی خدائی موجود ہوتی ہے. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ کیا مراد ہے؟ یہی کہ بظاہر تو میں عبادتیں کرتا رہا، اندر نمرود بیٹھا تھا، بازار میں جاتا تھا تو بات اس کی مانتا تھا. خدائی تو نمرود کے پاس تھی اور ہم عبادت میں لگے ہوئے تھے. اس عبادت کا کیا فائدہ کہ جب خدائی نمرود کے ہاتھ میں ہے، سیاست نمرود کے ہاتھ میں ہے، معاشرت نمرود کے ہاتھ میں ہے، آپ کی تہذیب نمرود کے ہاتھ میں ہے، تو پھر عبادت کو کیا کرتے ہو میرے بھائی؟ یہی تو آج کا مسئلہ ہے کہ جی تہذیب کو الگ کر دو، دین کو الگ کر لو. بھائی تو پھر دین کے پاس بچے گا کیا؟ قمیض بھی اتار لو، شلوار بھی اتار لو، ایک لنگوٹی اسے پہنا دو، یہ زندہ رہے گا گرمیوں یا سردیاں بسر کرے گا. دین کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتے؟ نہیں. دین سالم کا سالم رہتا ہے یا سالم کا سالم چلا جاتا ہے؟ دین یا رہتا ہے یا نہیں رہتا، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے. کفر کے ساتھ اسلام کا کوئی سمجھوتا نہیں کہ آدھا آدھا کفر بھی چلتا ہے، آدھا آدھا دین بھی چلتا ہے. یہ باتیں تو اہل مکہ نے منتیں کی تھی حضرت ابو طالب کی، منتیں کی تھی، پاؤں کو ہاتھ لگائے تھے اور کہا تھا کہ اپنے بھتیجے سے کہو یہ شہنشاہی چاہتا ہے, حکومت چاہتا ہے, تو سارے جزیرہ نما عرب کا شہنشاہ مان لیتے ہیں. دولت چاہتا ہے تو اتنی جمع کرتے ہیں کہ عرب میں کسی دوسرے کے پاس نہ ہو. کسی حسین خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ اشارہ کرے, عرب کی حسین ترین خواتین اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے, لیکن اسے کہو یہ لا الہ واپس لے لے, باقی عبادت بھی اپنی کرتا رہے, دین بھی اپنا رکھے, نمازیں بھی پڑھے اور پڑھائے, یہ صرف لا الہ درمیان سے نکال لے, ہمارے خداؤں کی بھی کچھ تو رہنے دے. انہوں نے حضرت ابو طالب نے بڑے گھول پن میں بات کی, بزرگ آدمی تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, تو کہنے لگے بیٹا کیوں مجھے مشقت میں ڈالتے ہیں, جو ہمت مجھ میں نہیں ہے وہ بوجھ مجھ پہ کیوں ڈالتے ہو. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں قریش. آپ نے فرمایا چچا یہ باتیں تو وہ کر سکتے ہیں, دولت جمع کر سکتے ہیں, شادی کروا سکتے ہیں, سیاسی اقتدار دے سکتے ہیں, لیکن جو نہیں کر سکتے, اگر آسمان سے سورج لے آئے, چاند نوچ کر لیں, میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, ایک پہ چاند رکھ دیں, یا میں جان کھپا دوں گا یا میں اپنا کام کر کے رہوں, یا میں نہیں ہوں گا یا یہ کام ہو کے رہے گا. وہ کون سا کام تھا؟ مکہ والے کیا یہی چاہتے تھے نا, یار تھوڑی سی اس لا الہ میں نرمی کر, کچھ ہمارے خداؤں کا کچھ برم تو رہنے دو, تم اپنے خدا کو مانو, صرف ہمارے خداؤں کی تردید چھوڑ دو, انہیں مانو مت. حضور نے فرمایا پہلا تھوڑا ان کے سر پہ لگتا ہے لا الہ, پھر پہلی ضرب ان پہ پڑتی ہے, میں کیا کر سکتا, پہلی جو ضرب ہے اسلام کی وہ پڑتی باطل خداؤں کے سر پہ ہے. نمرود کی خدائی کو اسلام نہیں مانتا. ہو ہو, پھر ہم سے اسلام کیوں نافذ نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے, بارگاہ رسالت میں جو آیا وہ پڑھا لکھا تھا یا ان پڑھ, لیکن نور نبوت نے جس نے اسے صحابی بنایا اس میں یہ درد انڈیل دیا, اور وہ بندہ اسلام کی دعوت کو اول تا آخر سمجھ کر اس پر جم گیا. ہم نے سمجھوتے کر لیے ہیں, مسجد کے اندر ہم مسلمان ہیں, مسجد کے باہر ہم مسلمان نہیں ہوتے, عدالتوں میں ہم مسلمان نظر نہیں آتے, بازار میں ہم مسلمان نہیں بنتے, حکومت و اقتدار میں ہم مسلمان نہیں رہتے, مسجد میں آتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں. اس طرح اسلام نافذ نہیں ہوتا. جب کوئی برتن بھر جاتا ہے تو وہ چھلکتا ہے, اور جب وہ چھلکتا ہے تو دوسروں کے حصے میں پانی آتا ہے. ادھورے کو چھلکاتے رہیں تو وہ شور ہوتا ہے, آتا کچھ نہیں. ایمان سے دل لبریز ہو جائے تو الفاظ زبان سے نکلیں اگلے کو متاثر کرتے. اپنے دل میں شک ہو تو واز کہتے رہو, لوگ بھی سنتے رہتے ہیں, اور باہر مسجد سے نکلے تو کہتے ہیں بڑی غضب کی تقریر تھی, پوچھو کہا کیا ہے, کہتے یہ تو یاد نہیں, تقریر بڑی غضب کی تھی, مولانا نے کمال کر دیا. ہمارے یہ پشتون بھائی تو کہتے ہیں ڈھیر کفر مولوی نے, بڑا کافر مولوی تھا, یعنی بڑا قسم کا مولوی تھا, دیر کافر مولوی تھے. تو پوچھ لو کسے ملے دی, اس نے کہا کیا ہے, یار وہ تو بھول گیا, وہ یاد نہیں ہے. ورنہ جتنی تبلیغ آج ہوتی ہے پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, زبانی تبلیغی جماعتوں کے ذریعے, درس و تدریس اور مدارس کے ذریعے, کتنی تبلیغ ہوئے, نتیجہ کیا؟ کچھ بھی نہیں, بگڑتا کچھ بھی نہیں. ہم ہیں کہ وہ رندے چلائے جا رہے ہیں, رندے چلائے جا رہے ہیں, ایسے پتہ چلتا ہے جیسے رندے میں کوئی پھل نہیں ہے, اور جو لکڑی کا رندا اور جس پہ چلا رہے ہیں وہ لوہا ہے, معاشرہ لوہا ہے, ہمارے ہاتھ میں لکڑی کا رندا ہے, اس میں اتراشنے والا پھل ہی نہیں ہے. کیوں صحابی بن گئے لوگ؟ کیا انہوں نے چلے کاٹے تھے, وظیفے پڑے تھے, چالیس دن لگائے تھے، سے روزے لگائے تھے، کچھ بھی نہیں یار، یہی پانچ نمازیں، یہی تیس سپارے، یہی تیس روزے، یہی زکوٰۃ کا نصاب. صحابی اس لیے بن گئے تھے کہ بیک نگاہ مصطفیٰ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ. کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ہر باڈی سل میں اللہ بیٹھ گیا. کتنے سل ہوتے ہیں ایک باڈی میں؟ کروڑوں ایٹم اس ایک انگلی پہ آپ رکھ سکتے ہیں، کروڑوں ایٹم. ایک قطرہ اگر یہاں رکھیں تو اس میں کروڑوں سے زیادہ شاید اربوں ایٹم اس میں ہوں. تو اس سارے وجود جو ہے یہ ایٹمز کا مجموعہ ہے نا، ذرات کا ہی مجموعہ ہے. تو کتنے سل ہوں گے ایک انسان کی کھال سے لے کر اس کے نیا خانہ دل تک، ہڈیوں، گوشت، پٹھوں، خون. فرمایا جو نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، وہ کسی نے کہا تھا منسی پارے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں، منسی پارے دل می فروشم. اس نے کہا بے گفتہ قیمتش، اس نے کہا بات کرو کیا لیتے ہو؟ گفتم نگاہ، میں نے کہا ایک نگاہ پہ نچھاور کر دو. وہ خریدار بھی عجیب تھا، کہنے لگا منہ مانگے دام کبھی ملے؟ بے گفتہ کم ترش، کچھ کم بتاؤ. اس نے کہا کہ گاہ یار زندگی میں ایک نظر صحیح، کبھی زندگی میں ایک نگاہ صحیح، میں تو اس پہ نچھاور کر دوں گا. یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ ایک نگاہ پہ زندگی نچھاور ہو گئی. اور قرآن دوائی دیتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ، کھال سے لے کر خانہ دل تک ہر باڈی سل ذاکر ہو گیا. اب ان سے کوئی کرائے خلاف اسلام کام، انہیں کوئی سمجھائے تہذیب و معاشرت کا فرق، کوئی ان سے منوائے کہ یہ الگ اور وہ. وہ کہتے سوائے الگ ایک بوڑھی خاتون، عمر رسیدہ، نسل در نسل غلام، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ضعیفہ خاتون، والد بوڑھا، خود جوان، ایک بہن جوان ہے، ابو جہل اس ضد پہ آیا ہوا ہے کہ یہ کئی نسلوں کے غلام جو ہیں، اگر یہ بھی ہماری بات نہیں مانتے تو مانے گا کون؟ ظلم کر رہا ہے، گلی میں باندھ دے. فرماتے ہیں کہ ہمیں جب شام کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو ہم چار افراد میں سے کوئی ایک اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ کسی دوسرے کو اٹھ کر برتن سے پانی ڈال کے دے دے، اتنا مار دے. مار کس بات پر رہا ہے؟ نماز فرض نہیں ہوئی، روزوں کا حکم نہیں آیا، تہجد کی بات نہیں ہوئی، حلال حرام کے احکام ابھی تک نہیں اترے، تو یہ کس بات پر مار ہے؟ یہ مار پڑ رہی تھی لا الہ پر، جھگڑا تھا لا الہ کا، کوئی تہجد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی فرائض کا جھگڑا نہیں تھا، حلال حرام کی بات نہیں تھی، سارا جھگڑا تھا لا الہ پر. وہ کہنے لگا کہ اگر اے بڑھیا تو بھی مان کر نہیں دیتی تو پھر میں تو غرق مر جاؤں، غرق ہو جاؤں، تباہ ہو جاؤں، میں تجھے ایسی موت ماروں گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. پتا انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تو دل سے نہ مان، یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا دل سے، دل سے اللہ کو وعد، زبان سے کہہ دے کہ اللہ ایک، لا الہ کا انکار زبان سے کر دے میرا بھرم رہ جائے گا. تو وہ بڑی بے ساختگی کے فرماتے ہیں تو کتنا بے وقوف ہے، وہ ہے ہی ایک تو میں انکار کیسے کر؟ کیا بات ہے، ایک ضعیفہ، ایک خاتون، نماز فرض نہیں ہوئی، وضو کا طریقہ نہیں آیا، روزے فرض نہیں ہوئے، تہجد کے لیے اٹھتی نہیں ہے، بات صرف ایک نظر کی ہے، ایک نگاہ نبی کی نصیب ہوئی ہے، تو اس کی رگ نس نس ہر باڈی سیل میں اللہ موجود ہے اور اکیلا. تو وہ کہتی وہ ہے یہ اکیلا، تو میں کیسے کہہ دوں اکیلا نہیں. وہ پہلی شہید خاتون تھی مکہ کی زمین پر جس کو ظالم نے شرمگاہ میں خنجر مارا، اور دو جانور منگا کر ان کی دونوں ٹانگیں باندھ کر مختلف سمت کو دوڑا، بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ہر ٹکڑا لا الہ کہتا رہا. وہ کہتا تھا دل سے نہ مان، زبانی کہہ دے میرا بھرم رہ جائے. وہ کہ کہتی تھی میں زبانی بھی کیسے کہوں جب وہ میرے سامنے ہے, میرے اندر میں ہے, یہ میں کیسے کہہ دوں ایک نہیں ہے, میری تو نس نس میں موجود ہے اور اکیلا ہے, کوئی اس جیسا نہیں, میرے تو ہر باڈی سیل میں بیٹھا ہے اور وہ ہے یا کہ میں اتنا جھوٹ کیسے بول دوں کہ وہ اکیلا نہیں ہے. آج انقلاب اس لیے نہیں آ رہا کہ میں بھی بڑا پرجوش تقریر تو کر رہا ہوں لیکن شاید محاسبہ قیامت کو میرا بھی ہو, اللہ مجھے معاف کرے کہ شاید یہ درد میں دے نہیں رہا, ہمارے پاس وہ درد شاید رہا نہیں. ہم اپنے سامعین کو وہ لا الہ کی پختگی دیتے نہیں ہیں, کہتے ہیں, سمجھاتے ہیں, یہ بات کہنے کی نہیں ہے, یہ بات تو کرنے کی ہے. نبی جب فرماتا ہے لا الہ تو ماننے والے کے بدن کا ہر باڈی سل کہتا ہے لا الہ, یہ فرق ہے. نبی فلسفہ ہی نہیں دیتا, نبی فلسفہ بھی دیتا اور فیلنگ بھی دیتا. نبی کہتا ہے اللہ کو سجدہ کرو تو دل کو بھوک لگتی ہے سجدے کرنے کی, پریشان ہو جاتا ہے کہ زور تو ختم ہو گیا, عصر کا وقت کب ہوگا, تلاش کرتا رہتا ہے, اس میں وہ بھوک آ جاتی ہے, درد آ جاتا ہے. ہم پڑھنے کو بھی آتے ہیں تو جان چھڑا رہے, وضو پورا نہیں ہوتا, جلدی جلدی پانی مارا, ہاتھ پاؤں پر کوئی سوکھا کوئی گیلا, اٹھے رکوع میں گئے تو پھر واپس قیام میں نہیں, سجدے میں گئے تو جلسے میں نہیں بیٹھے, جلدی جلدی دو ٹھونگے ماری, یہ جا وہ جا, ایک کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. کاشتکار سارا دن ہل چلاتا ہے بیلوں سے, ایک ایک لکیر تول کر لاتا ہے, اگر ایک لکیر خراب ہو جائے نا ہل کی تو اس جگہ فصل نہیں اگتی, وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. اگر چھوٹا سا ٹکڑا رہ جائے, ہم نے تو بیلوں سے ہل چلایا ہے, خود چلایا اپنے ہاتھوں سے, اب تو ٹریکٹر آ گیا, تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا تو اتنی بڑی وہ ڈھیم بن جاتی ہے, وہ فصل نہیں اگتی. تو سارا دن پیدل بیلوں کے پیچھے لیکن ایک ایک لکیر اندازے سے لا, ہم نے دو رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں, اٹھے بیٹھے ٹھونگے مارے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیلنگز, وہ محسوسات, وہ درد جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر رگے جاں میں تھا, ہمیں اس درد کی ضرورت ہے, اس دوا کی ضرورت. وہ بندے چاہیے, یہ نہیں کہ وہ ڈنڈے لے کر لڑائی کرے, یہ نہیں کہ وہ کسی پہ گولی چلائے, وہ باطل کے لیے لا ینحل ہو جائے. اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم انہیں ڈھال نہ سکے کسی اور سانچے. صرف ایک راستہ ہے, حضور کا ارشاد ہے کہ اسلام جس طرح پہلے زمانے میں غالب ہوا تھا آخری زمانے میں اسی طرح غالب ہو, وہی طریقہ ہوگا. وہ طریقہ پہلے زمانے کا کیا تھا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا ایک سانچے میں ڈھل جاتا تھا اور اتنا پکا ہو جاتا تھا کہ پھر اسے کسی دوسرے سانچے میں ڈالنا ممکن نہیں تھا, کسی آگ سے پگھلتا نہیں تھا, کسی جبر سے ٹوٹتا نہیں تھا. منافقین آئے مدینہ منورہ میں, دھوکہ دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمارا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے, کچھ لوگ ہمارے ساتھ کر دیجئے, دھوکہ کیا, آگے لے جا کر انہیں شہید کر دیا. لمبا قصہ ہے, کچھ کو کہہ کر کے مکہ مکرمہ بیچنا چاہا. میں مختصر سی بات کرتا ہوں, ان میں سے دھوکہ کرنے والے منافقین میں سے ایک بندہ اطلاع آئی, نبی کریم کو بہت دکھ ہوا, بڑے جانسار بڑے پیارے لوگ تھے جو شہید, اور دھوکے سے شہید. لیکن کسی نے آ کر, عجیب لوگ تھے یار, خود فیصلہ نہیں کرتے تھے, ابھی ایک بندہ ان میں سے آ رہا ہے تو اسے قتل کر دو. نہیں, بھاگی ہوئی بارگاہ رسالت میں کہ ان دھوکہ دینے والوں سے ایک شخص آ رہا ہے, اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دیں. ہم تو خود فیصلہ کر لیتے ہیں نا, ہر بندہ مفتی ہے, وہ ایسے نہیں. اصل اسلام یہی ہے, فردو ہو اللہ و الی رسول, بات جب بھی ہو اسے بارگاہ رسالت میں, بارگاہ الوہیت سے پوچھو کیا کرنا ہے, دین سے پوچھو کیا, خود فیصلے نہ کرو.
آپ نے فرمایا جب آ رہا ہے تو اسے آنے آ گیا بارگاہ رسالت میں, کہا تم نے اتنا دھوکہ کیا پھر کیا لینے آیا؟ کہنے لگا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد بے شک آپ میری گردن مروا دیں. کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ جس بندے سے میں لڑ رہا تھا, فلاں ہستی جو تھی, میں نے نیزہ مارا, ان کے سینے میں لگا اور پشت کو توڑتا ہوا نکل گیا, اور ان کے منہ سے نکلا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. اب کعبہ کا ایک اعتراض مشرکین میں بھی تھا, پھر ایک بات ان میں یہ تھی کہ مرتے ہوئے کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا. وہ کہنے لگا کمال ہے, رب کعبہ کی قسم بھی کھائی, جان کنی کے عالم میں تھا اور کہتا ہے میں جیت گیا, مطلب اس نے جھوٹ تو نہیں بولا. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں نے تو نیزہ مار کے اسے قتل کر دیا تو جیتا میں, وہ کیسے جیت گیا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے. حضور نے اسے لا الہ الا اللہ سمجھایا اور فرمایا وہ جیت اس طرح گیا کہ اس پہ وہ اپنی جان دے گیا, شہید ہو گیا. کہنے لگا بات یہ یا رسول اللہ, مجھے سزا دے دیجئے لیکن مجھے پہلے یہ لا الہ الا اللہ سمجھائے, یہ مجھے بھی سکھا دیجئے, بے شک میری گردن مار دی جائے. آپ نے فرمایا جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کے گزرے گناہ معاف ہو جائے. یہ جو تھا نا کہ موت بھی آئے اور بندہ کہے میں ہارا نہیں میں جیت گیا ہوں, یہ شاید نہ پیر صاحب دے رہے, نہ مولوی صاحب دے رہے, نہ واعظ دے رہا ہے, نہ مبلغ دے رہا, نہ کوئی میں دے رہا ہوں, نہ آپ دے رہے ہیں. ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ ہم لا الہ کہیں تو ہمارا مقصد ہو وہی مین اٹ, لا الہ الا اللہ, کسی کی بات نہیں سنی جائے گی اللہ کے سوا. یہ آپ نے کیوں قید کر لیا معبود صرف اللہ ہے؟ اس پہ تو ایک قدغن لگ گئی کہ صرف سجدے اللہ کو کرنے, باقی ساری باتیں دوسروں کی مانتے رہو نا. اس کا تو سیدھا سا ترجمہ ہے کہ کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے, بات ختم ہو گئی. سیدھے کیوں نہیں پڑھتے لا الہ کو؟ ایج پیج کیوں لڑاتے ہو؟ آپ نے ایک سجدے پہ پابندی لگا دی تو یہ وہ بھی لگی صرف جسمانی سجدے پر, دل جو ہے وہ ہر آستہ پہ جھکتا ہے. ہر فرعون کے سامنے دل بچھا جا رہا ہے, ہر نمرود کے سامنے دل سجدہ ریز ہے, ہر ابو جہل کی بات مان رہا ہے. تو یہ کہاں وہ سجدہ جو فزیکل ہے صرف وہ اللہ کے لیے بچ گیا؟ اللہ کو تو سجدے کی جان چاہیے, روح چاہیے, اندر جو شے ہے اسے تو وہ چاہیے. فرمایا قربانیاں کرتے ہو تو اللہ کو تمہارے گوشت اور خون, تو وہ تو اللہ کو نہیں ضرورت کہ وہ تمہاری قربانیوں کا گوشت لے کر فرشتوں میں بانٹتا ہے تب اس کی مخلوق پلتی ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں. ولکن ینظر الی قلوبکم, وہ تو اندر جھانکتا ہے کہ کیا قربان کر رہے ہو, کیا نچھاور کر رہے ہو. یہ چھری چلا سکتے ہو اپنی گردن پر, اپنی خواہشات پر چلا سکتے ہو, نہیں تو پھر تم نے ایک جانور کی جان بے سود لی, کیا فائدہ اس کو ذبح کرنے, کھاؤ پیو موج کرو. چھری چلانے کا مطلب تو یہ, تو یہ تو ایک سمبل ہے, ایک نمونہ ہے کہ آپ نے بیل کاٹ دیا, بکرا کاٹ دیا, دمبا کاٹ دیا. اصل تو نمونہ ہے کہ تم نے خواہشات باطلہ کا گلا کاٹا یا نہیں. تو اگر ان پہ چھری نہیں چلی فرمایا یہ گوشت لے جاؤ اور کھاؤ پیو, مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. قرآن کہتا ہے بھئی یہ جو خون بہایا تم نے اور یہ گوشت, اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اٹھاؤ لے جاؤ, جاؤ تو یہ بانٹ لو اس طرح کہ صرف اس بے جان اور بے کیف سجدے اس گندے مندے وجود کے جس میں پاک کی کم اور نجاست زیادہ ہے. اس کا گوشت حرام ہے, اس کا خون کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے, تو باقی اس میں بچتا کیا ہے؟ یہ تو سارے ہی نجس ہو گیا. اس میں ہے ہی لا الہ جو اسے معزز کیے ہوئے, اس سارے وجود میں صرف لا الہ کا ایک یقین ہے جو اسے فرشتوں سے زیادہ مکرم کیے ہوئے. وہ نکال دو تو سائنسدانوں کے نزدیک
اس کے فزیکل جو اس کے اجزاء ہیں ان کی قیمت کو 3.5 روپے بنتی ہے، اور شرم اس کا خون ناپاک ہے، ایک قطرہ بہ نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے سے لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے، نجاست سے بھرا ہوا، ناپاک خون سے بھرا ہوا، ناپاک اور حرام گوشت کا بنا ہوا یہ وجود کس لیے ہے؟ اسے اللہ کیا کرے گا؟ اسے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہر رگ جام اللہ بس جاتا ہے، یہ فرشتوں سے زیادہ عزت پا جاتا ہے، حوریں اس کی راہ دیکھتی ہیں، آسمان اس کی طرف دیکھتے ہیں، عرش اس کے راستے کی منزل بن جاتا ہے. تو لا الہ کو نکال دو، اس کے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ یہ تو حرام کی ایک گٹھڑی ہے، اسے لیے ڈرو. کون سا ایسا بندہ ہے جس کا خون ناپاک نہیں ہے؟ کون ایسا فرد ہے جس کا گوشت حرام نہیں ہے؟ پھر اس کے پاس ہے کیا؟ خون اور گوشت کے علاوہ تو باقی تو ہے ہی، باقی ویسے ہی غلاظت، تو پھر اس کے پاس ہے کیا؟ سو میرے بھائی، اسلام چھوٹی سی بات نہیں ہے. وہ جو بحیرہ نے کہا تھا نا، اتبا کو، سردار تھا قریش کا اتبا، اسے قریش نے بھیجا کہ یار تم جاؤ اور تم جا کر سستی سے بات کرو، سیانے ہو، سمجھدار ہو، دانشور ہو، سارا عرب تمہارا لحاظ کرتا ہے، سارے قبائل مکہ تمہاری عزت کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں تم آؤ. وہ گیا. جو بات کہنی تھی، جو نصیحت کرنا چاہتا تھا، پہلے اس نے اپنی بات کی کہ دیکھیں آپ برادری ہے، قبائل ہیں، قریش کی سرداری ہے سارے عرب پر، تو اس میں بگاڑ آئے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ کچھ درمیانی راہ نکالیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات تلاوت فرمائی، وہ سنتا رہا، خاموش سے اٹھ کر چلا گیا. اب سارے سرداران قریش اور سرداران مکہ منتظر تھے کہ اتبا کیا کہتا ہے. واپس آیا، بڑا متفجر، ایک رنگ بدلا ہوا. انہوں نے کہا بھی آپ کوئی کیا کر کے؟ کہنے لگا بات یہ ہے، میری مانو تو اس ہستی کو اہل عرب پہ چھوڑ دو، اگر عربوں نے مغلوب کر دیا اور انہیں شہید کر دیا تو تمہارا کام مفت میں ہو گیا، لیکن اگر یہ عربوں پر غالب آ گیا اور اس کی حکومت بن گئی تو تمہارا تو فرزند ہے، تمہاری تو بادشاہی بن جائے گی، تم کیوں جھگڑ کرتے ہیں؟ یہ تجزیہ تھا ایک اس سردار کا جو ابھی ایمان نہیں لایا. لیکن چند آیات قرآنی سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ تو جناب فلسفہ بھی اسی میں ہے، ادب بھی اسی میں ہے، تہذیب بھی اسی میں ہے، کلچر بھی اسی میں ہے، سیاست بھی اسی میں ہے، حکومت بھی اسی میں ہے، اور ریاست بھی اسی میں ہے. اور اس نے جا کر قریش کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے، یہ پھیلا رہا ہے اپنی دعوت کو، اسے عربوں پہ چھوڑ دو، اگر عربوں نے انہیں ختم کر دیا تو تمہارا مقصد گھر بیٹھے حل ہو گیا، تم مارنا چاہتے ہو عرب مار دیں گے جان چھوٹی، لیکن اگر اہل عرب پر غالب آ گیا اور عرب میں اس کی سلطنت بن گئی تو تم مفت میں بادشاہ کے رشتہ دار بن جاؤ گے اور تمہاری سرداری بن جائے گی، لہذا تم چپ رہو. انہوں نے مانا یا نہ مانا، میں بات اس کی سمجھ کی کر رہا ہوں کہ اس نے آیات سن کر جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ یہ تو ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو سب کچھ ٹھیس ٹھاس کر کے اس پر اللہ کی قرآنی جو ہے وہ قائم کر دے. میں نے عرض کیا کہ مدینہ والوں نے بھی یہی شرط رکھی کہ حضور دنیا تو آپ کے قدموں میں آ جائے گی، آپ پھر ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے، اور دیکھ لو جزیرہ نما عرب عہد رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاست اسلامی بن گئی تھی، لیکن حضور نے مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑا، پھر مدینہ ہی کو قیامت تک کے لیے وہ سربلندی عطا فرمائی کہ حاجی حج کر چکے تو پھر اسے مدینہ حاضر ہونا پڑتا ہے. گنبد خضرا آج بھی مدینہ کی زینت بنا ہوا. تو میرے بھائی، اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سجدے کریں، یہ ذکر بھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ جنتی ہوگے گنے ملیں گے، جنت اس کی ہے، حوریں اس کی ہیں، جسے جی چاہے اس کا دے نہ دے،
ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بھی اللہ اللہ کرے اللہ سے آشنا ہو جائے. آشنائی کا مطلب یہ ہے پھر اس کی مانے کسی کی نہ مانے. آج بھی ہم میں یہ جذبہ آ جائے, نہ کسی تاریخ کی ضرورت ہے نہ کسی ڈنڈا چلانے کی ضرورت ہے, خود بخود اسلام نافذ ہوگا. اور جب ہم اپنے آپ پہ نافذ نہیں کر سکتے, میں اور آپ ہم 16 کروڑواں حصہ ہیں پاکستان کا, یہ ساڑھا ہمارا 5.5 فٹ باڈی سٹریچر جو ہے یہ 16 کروڑواں حصہ ہے پاکستان کا, اس پر تو ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں سارے پہ کر دو, کون کر دے؟ جو خود اس باڈی سٹریچر پہ نہیں کر سکتا وہ سارے پہ کر دے, اور پھر وہ کر دے جو اسلام کے ہے ہی خلاف, جو اسلام کو دین ہی نہیں مانتا وہ کر دے. یہ کام ایسے نہیں ہوگا میاں, اور تھوڑے تھوڑے لوگوں کو خواہ مخواہ حکومت کی داڑھوں کے نیچے دے کر مت مرواؤ, اور کفر کو یہ بہانہ مت دو کہ یہ مدارس جو ہیں یہ واقعی دہشت گردی کرتے ہیں اور یہ واقعی ڈنڈے چلاتے ہیں اور یہ لوگوں کی ٹیپیں اور ٹیویاں توڑ دیتے ہیں. یہ بھی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے, کیوں توڑیں اسے؟ یہ تو یہ بات جو میں نے کی ہے یہ شام کو آپ جاپان سے امریکہ تک سنیں گے اس کے تفہر. یہ بات جو آپ میں اور مجھ میں ہے اور ہو رہی ہے, آج ہی شام کو کمپیوٹر پر امریکہ چائنا افریقہ سے لے کر امریکہ کے مغربی ساحلوں تک جو سننا چاہتے ہیں ان تک پہنچ رہی ہوگی, پھر اسے کیوں توڑیں؟ اور یہ ایک کیمرہ ہم توڑ دیں گے تو کیمرے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. ایک ایجاد ہے, اس کا مثبت استعمال کرو, اس میں نہ حرام ہے نہ حلال ہے, اس کا استعمال یا حرام ہے یا حلال ہے. اگر لوگ اس سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو آپ حیا مندی کا پیغام بھی تو پھیلائیں اس سے. میرے پاس بھی کمپیوٹر ہے, صبح کا ذکر بھی کمپیوٹر پہ ہوتا ہے اور شام کا بھی کمپیوٹر پہ ہوتا ہے, اور روئے زمین سے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں پالٹا کر. اور یہ تاریخ اسلامی میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک مرکز سے ذکر ہوتا ہے, اس وقت روئے زمین پر کوئی نہ کوئی ذکر اس میں کر رہا ہوتا ہے. اس کمپیوٹر کو لاٹھیاں مار کر توڑ دیں تو کیا حاصل ہوگا؟ کرا سکیں گے ہم یہ کام؟ تو مولوی صاحب تو بہت پیچھے رہ گئے, ٹی وی توڑتے پھرتے ہیں. اصل فحاشی تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پہ ہے, شاید اس کی انہیں ابھی خبر نہیں. آج تک کوئی کمپیوٹر ٹوٹنے کی خبر مجھ تک نہیں پہنچی, کمپیوٹر کسی نے نہیں توڑا, شاید اس کا انہیں پتہ نہیں چلا, ورنہ ٹی وی تو بہت پیچھے رہ گیا. اصل فحاشی اور برائی اور اس کی دعوت اور بے حیائی انٹرنیٹ پر اور کمپیوٹر پر ہے. اور آپ کے آج کے بچے شام کو بیٹھتے ہیں کھول کر اور بیچ میں صبح ہو جاتی ہے, کالج میں سارا دن سوتے ہیں اور سجا تو اس کمپیوٹر کی بے حیائی کو دیکھتے ہیں. لیکن وہ کمپیوٹر آپ سن رہے ہیں شام کو, یہ اس کمپیوٹر پر روئے زمین پر گونج رہی ہو. تو دین اسلام نے آخانے دل سے لے کر ہاتھ اور پاؤں آنکھوں کے کردار تک کو ہاری ہے. عدلیہ انتظامیہ سیاست سیادت قیادت کاشتکاری ذمہ داری کاروبار تجارت صلح اور جنگ, جب تک سارے پہ اسلام نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. ادخلوا فی السلم کافا. اور مزے کی بات ہے, دیکھو اللہ کریم نے تاڑا ہوا تھا کہ یہ سمجھوتوں والے مسلمان آئیں گے, وہ جانتا ہے. تو انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا. اسے پتا تھا کہ یہ سجدہ تو اندر آ کر کریں گے اور پھر اسلام سے نکل جائیں گے اور باہر آزاد. اس نے نہیں, اے جو کلمہ پڑھتے ہو, اے ایمان, یا ایھا الذین, اب مسلمان ایمان والوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ ہمیں جانتا تھا کہ ایک زمانے میں ایمان والے ایسے بھی ہوں گے کہ مسجد میں آئیں گے تو مجھے سجدے کریں گے, مسجد سے نکلیں گے تو چپے چپے پر فرعونوں اور نمرودوں کو سجدے کریں گے, خواہشات نفس کو سجدے کریں گے, اپنی خواہشات کے سامنے سجدہ. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, او بھائی کلمہ پڑھنے والوں, ادخلوا فی السلم کافا,
سارے کے سارے اسلام میں آ جاؤ، یا ادھورا اسلام مجھے پسند نہیں ہے، اور جو اسلام کے باہر تم کام کرتے ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہو، اسلام کے باہر جو کام کرتے ہو، سیاست ہے یا حکومت ہے یا کوئی تہذیب ہے یا کلچر ہے، جو بھی کرتے ہو یہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ کلمہ بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور سجدے شیطان کو بھی کرو. سجدہ تو بات کو ماننے کا نام ہے، وجود کا سجدہ تو اس بات کی علامت ہے کہ حضور آپ کی بات مانتا ہوں. تو میرے بھائی، میری گزاریات پہ غور فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھیے، اللہ آپ کو دانش دے. سب سے پہلے ٹھوس اور سالڈ اسلام اپنے آپ پہ نافذ کیجئے، اگر آپ یہ کر گئے تو انشاءاللہ نفاذ اسلام کرنے والے آپ ہی کو اللہ منتخب کر لے، اور جو یہ نہیں کر سکے گا وہ نعرے تو لگاتا رہے گا، میدان عمل میں کچھ نہیں ہوگا. تو نعرے تو 60 سال سے لگ رہے ہیں، عملاً کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے شاید آج آپ کا بہت وقت لے لیا، لیکن وہ پتہ نہیں مجھے بھی وہ آج جلسے کا دن تھا، شاید وہی بات ذہن میں آ گئی، وہ ہم نے تو جلسہ کر ہی لیا. وہ کسی نے کہا تھا، بھائی یک لفظ تمام گفتن تمنا جہان را، دنیا کی کوئی بات ہو ایک لفظ میں وہ ختم کی جا سکتی، کوئی دنیا کی بات ہو آپ یہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں بات ختم ہو. بھائی یک لفظ تمام گفتن تمنا جہان را، منا ذوق حضوری طول دادن داستان ہے. مجھے تو بات کرنے کا مزہ آ گیا، تو بات لمبی کر لی. اصل بات یہ تھی کہ بات کرنے کا مزہ آ گیا تو میں اس میں کھو گیا، اور آپ لوگوں کا زیادہ وقت لے لیا، تو اللہ اسے ہمارے لیے اصلاح کا، توبہ کا، بخشش کا سبب بنا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم عملاً اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر، اپنی قوم، اپنے ملک پر اسلام نافذ کر کے روئے زمین کو دعوت اسلام دینے کے قابل ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.